أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله اور بڑے مویشی ہم نے مقرر کیا ہے ان کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے طور پر لکم فیہا خیر تمہارے لیے ان میں خیر ہے فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا پس ان پر اللہ کا نام لیا کرو صواف کھڑے کر کے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا پھر جب یہ گر پڑیں اپنے پہلوؤں کے بل پر یا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا پھر جب یہ گر پڑیں اپنے پہلوؤں پر فَكُلُوا مِنْهَا پس کھاؤ ان میں سے وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ اور کھلاؤ اس کو جو نہیں مانگتا اور اس کو جو مانگتا ہے كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو بدن یہ بدنہ کی جمع ہے بڑے جانور کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بیل گائے اونٹ وغیرہ لیکن اس سے مراد عموماً اونٹ ہوتا ہے اس لیے یہاں پر صواف اور جنوب کی جو تشبیہیں ہیں یا تشریح ہیں وہ استعمال ہوئی چونکہ اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے یا اس کی قربانی دی جاتی ہے صواف یہ صافہ کی جمع ہے جو صافن اس میں فاعل کا مؤنث ہے صف الطائر پرندوں کا پر پھیلانا اور حرکت نہ کرنا صف الابل قوائمها عرب کہتے ہیں اونٹوں کا اپنی ٹانگوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کرنا وجبت یہ سقطت کے معنی میں ہے ان گر پڑنا جنوب یہ جنب کی جمع ہے جنب کہتے ہیں پہلو یا ایک طرف کو قانع یا اسم فاعل ہے قناعت کرنے والا وہ شخص جو قناعت کی وجہ سے کسی سے کچھ نہیں مانگتا اس کو قانع کہتے ہیں معتر بھی اسم فاعل ہے وہ کہ جو کسی سے کچھ طلب کرتا ہے سوال کرتا ہے اس آیت میں قربانی کو شعائر اللہ کہا گیا ہے. اسلام کی اہم عبادات میں سے ایک یہ اہم عبادت ہے قربانی. جانوروں کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا جاتا ہے اور اس میں کئی فائدے ہیں. لکم فیہا خیر, اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں, تم لوگوں کے لیے اس میں خیر ہے. تو خیر کچھ ظاہری ہیں, کچھ باطنی ہیں, کچھ دنیاوی ہیں, کچھ اخروی ہیں. تو فرمایا کہ ایک تو یہ کہ یہ جتنے جانور ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا, جس طریقے میں سورہ النحل میں آیت نمبر 5 سے 8 تک یہ چیز ہمیں بتائی گئی. والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع, یہ جو جانور مویشی ہیں یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے. ایک فائدہ یہ ہے کہ ان سے تم گرم کپڑے یعنی اون وغیرہ حاصل کرتے ہو. ومنافع, اور فائدے بھی ہیں. ومنها تأكلون, تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو جو حلال جانور ہیں. ولکم فیہا جمال, اور یہ خوبصورت بھی ہیں, تمہاری آنکھیں بھی ان کو دیکھ کے ٹھنڈی ہوتی ہیں. اللہ کی قدرت پہ یہ دلیل ہے, تم اللہ کی قدرت کو کے کرشموں کو دیکھ کے اس کی تسبیح بیان کرتے ہو کہ سبحان اللہ. ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون, جب شام کے وقت یہ مویشی دن بھر چرنے کے بعد گھر واپس آتے ہیں یہ بھی عجیب منظر ہوتا ہے, اور صبح کے وقت جب ان مویشیوں کو چرنے کے لیے تم گھر سے باہر نکالتے ہو تو عجیب منظر ہوتا ہے. شہر کے لوگ تو اس منظر اور کئی مناظر سے محروم ہیں, لیکن دیہات کی کھلی فضاؤں میں رہنے والے جانتے ہیں کہ صبح کے وقت طلوع آفتاب کے ساتھ ہی تمام گاؤں کے جتنے مویشی ہیں وہ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں, اور وہاں سے خود ہی وہ چل پڑتے ہیں, اور ان وادیوں, ان ندیوں, ان تالابوں, ان پہاڑوں اور ان مقامات پہ خود ہی وہ دن بھر چکر لگاتے رہتے ہیں کہ جہاں سے ان کو چارہ ملتا ہے, اور شام کو خود ہی وہ لائن بنا کے ایک ان کا جلوس نما قافلہ رواں دواں گاؤں پہنچتا ہے مغرب کی اذانوں کے وقت. یہ عجیب منظر ہے, اس کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے ان چیزوں کو مسخر کیا. حین تریحون وحین تسرحون, صبح کے وقت جانا, شام کے وقت ان کا آنا. وتحملوا اثقالکم الى بلد لم تكونوا بالغیہ الا بشق الانفس, تمہارا سامان بھی اٹھاتے ہیں, اس لیے کہ ہر جگہ ہوائی جہاز اتر نہیں سکتا, اور ہر جگہ سڑک نہیں ہوتی کہ وہاں گاڑی جائے, اور ہر جگہ اسکوٹر اور سائیکل بھی نہیں جا سکتی. تو کئی وہ مقامات ہیں انسان کی ظاہری ترقی لاکھ آسمان تک پہنچ جائے, اس کے باوجود اللہ کا جو معاملہ ہے اس کی مخلوق کا وہ اپنی جگہ مسلم ہے. آج بھی ترقی یافتہ دور میں بھی جانوروں کی ضرورت سے انسان اپنے آپ کو مستغنی نہیں کر سکا, یہ سب کچھ بنا لے اس کے باوجود خچر کی, گدھے کی, گھوڑے کی, اونٹ کی, گائے کی, ان تمام چیزوں کی انسان کو ہر دور میں ہر مقام کی ضرورت پڑے گی اور پڑتی رہے گی. تو ان ربکم لرؤوف الرحیم, والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون, گھوڑے خچر اور گدھے یہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں, یعنی تمہارے لیے اللہ نے ان کو مسخر کیا. تو لکم فیہا خیر, یہ تمہارے لیے اس میں بہت سارے منافع ہیں, اور سب سے اہم فائدہ اگلی آیت میں بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے قربانی کے ذریعے. فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ, اونٹ کو چونکہ لٹا کر ذبح نہیں کیا جاتا بلکہ اونٹ کو قبلہ رخ کھڑا کر کے بایاں ہاتھ اٹھا کر گھٹنے سے باندھ دیا جاتا ہے, اور اس طریقے پہ اس کی قربانی ہوتی ہے. تو اس کو یہاں بیان کیا کہ فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ, اونٹ کھڑے ہوں گے ان کو کھڑا کر کے ان کی قربانی کی جاتی ہے. اور فذکر اسم اللہ علیہا, جانور قربانی کا کوئی بھی ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا کہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک اور اللہم عن فلان, یہ جو جانور بھی قربانی کا ذبح ہو بسم اللہ اللہ اکبر اور اللہم منک ولک, اور اس کے بعد کسی کی طرف سے اگر قربانی دی جا رہی ہے تو یہ کہہ دیا جائے کہ اللہم عن کے بعد اس شخص کا نام لیا جائے. فذکر اسم اللہ علیہا صواف, فکلوا منہا, قربانی کا گوشت تو خود بھی کھا سکتے ہو, اور دوسروں کو بھی دے سکتے ہو. وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نہیں مانگتے اور کچھ وہ ہیں کہ جو مانگتے ہیں. یہاں پر نہ مانگنے والوں کے ذکر کو مقدم کر کے ان کی اہمیت کو اللہ نے بیان کیا کہ وہ لوگ جو قناعت کی وجہ سے کسی سے کچھ نہیں مانگتے اگرچہ وہ حقیقت میں محتاج اور مستحق ہوتے ہیں, ان کو پہلے دو. کتنے وہ سفید پوش لوگ ہیں ہمارے خاندانوں, محلوں اور ہمارے ارد گرد رہنے والوں میں کہ جو مستحق ہیں لیکن خودداری کی وجہ سے اور عزت نفس کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے. یہ مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے, دین کے ٹھیکے داروں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جن کا دین صرف چند مخصوص رسموں کا نام ہے. حقوق العباد, اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا, اس کی اہمیت کیا ہے ہم نے بارہا دوسرے دروس میں بیان کی ہے. اس کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے. فرائض, ارکان و واجبات کی ادائیگی کے بعد 100 عمرے اور 100 حج کر لیے جائیں اور 20 مساجد بنا لی جائیں اور دوسری نیکیاں کر لی جائیں, ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے, اجر اور ثواب بھی ہے. لیکن ایک مسلمان کی کسی مشکل مسئلے میں, پریشانی میں اس کی مدد کرنا ان ساری نیکیوں پہ بھاری ہے. اپنا جان مال وقت جہاں آپ لگائیں آپ کی مرضی لگاتے پھریں, لیکن کسی مسلمان کو ملازمت دلانے کے لیے یہاں سے اگر آپ اس کے ساتھ پیدل چلے ہیں, اندیسی اسکول تک گئے ہیں, تو یہ آپ کے لیے مسجد نبوی میں مہینوں کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے. اور یہ حدیث ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہے, صحیح ابن حبان کی وہ حدیث جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 قدم کسی مسلمان کے ساتھ چلنا میری اس مسجد میں اعتکاف سے زیادہ ثواب والا عمل ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دینداری تو اصل دینداری ہے, وہ کیا ہے؟ وہ تو علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے تمہیں پتہ چلے گا, لیکن تم علم حاصل نہیں کرتے, علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتے. ہر ایک کی ڈیڑھ تین کی الگ الگ مسجد ہے اور دین کا حلیہ بگاڑا ہوا ہے کہ عجیب و غریب اصطلاحات کے ذریعے وہ دینداری اور دین سازی کرتے ہیں. تو یہ آپ علیہ السلام نے اس چیز کو بیان کیا کہ ایک شخص تھا, متفق علیہ حدیث ہے اور حدیث کی ہر کتاب میں یہ قصہ موجود ہے, اس نے زندگی میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص نمازیں پڑھنا اور دینداری اور دوسری نیکیاں چھوڑ دے اور یہ کہے کہ بس میں تو لوگوں کی خدمت کیا کروں گا, نماز وماز میں نہیں پڑھا. نہیں, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے, بلکہ یہ حدیث رغبت کے انداز میں بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا معاملہ اور یہ عمل اتنا پسند ہے. اس شخص کا معاملہ اللہ کے ہاں پیش ہوا, ہاں تو فرشتوں نے کہا کہ ما عمل خیرا قط, اس نے اپنی زندگی میں نیکی کا کوئی ایک کام بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور لوگ اس کی چیزیں کرائے پہ استعمال کرتے تھے, کرایہ دار جن کو کرایہ نہ دینے کی وجہ سے لوگ گھروں سے نکال دیتے ہیں. 30 تاریخ کو کرایہ نہیں ملا تو اسی تاریخ کو یا پہلی کو مالک مکان یہ کہتا ہے مکان خالی کرو, تمہیں اگر اللہ نے مکان کا مالک بنایا تو تم دوسروں کو اپنے مکان سے نہ نکالو, اس لیے کہ اللہ نے تمہیں زمین پر رہنے کے لیے جگہ دی ہے جب اللہ نے تمہیں اپنے مکان سے نہیں نکالا. اللہ اگر تمہیں اپنے مکان سے نکال دیں تو وہ اپنے نوکروں سے یہ کہا کرتا تھا کہ اگر کسی آدمی کو تم دیکھو کہ واقعی وہ مشکل میں ہے, آج کل کے لوگوں کی طرح نہیں کہ پیسے ہوتے ہوئے بھی اپنا قرض جو لیا ہوا ہے واپس نہیں کرتے اور پیسے ہوتے ہوئے بھی مکان کا کرایہ نہیں ادا کرتے کہ مالک مکان کو پریشان کرتے ہیں, یہ بھی زیادتی ہے. اس دور میں کرایہ دار اچھے لوگ ہوا کرتے تھے, آج کل تو کرایہ داروں کی اکثریت بدماشوں پہ مشتمل ہے. وہ کرائے کے مکان میں رہ کے اسے اپنا ذاتی مکان سمجھ کے بدماشی کرتے ہیں اور مالک کے مکان سے کہتے ہیں کہ جاؤ عدالت سے جو کچھ تم نے کرنا ہے کر لو، ہم تمہارا مکان بھی خالی نہیں کرتے، کرایہ بھی نہیں دیتے. اب شریف جو صاحب مکان ہے وہ کیا کرے گا؟ عدالت کے چکر لگانے سے وہ رہا، وہ صبر کرتا ہے. یہ بھی زیادتی اور ظلم ہے. اس دور کی بات ہو رہی ہے جس دور میں مکاندار بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے، کرایہ دار بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے. اس دور کی بات ہے. تو کہا کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ غریب ہے اور کرایہ وغیرہ نہیں دے سکتا، اس کو چھوڑ دیا کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں چھوڑ دے. تجاوزو لعل اللہ یتجاوز عنا، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم سے تجاوز کرے، یعنی ہمیں چھوڑ دے. اللہ تعالی کے یہاں جب اس کا معاملہ پیش ہوا، اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمارے بارے میں جب یہ کہتا تھا اور ہماری مخلوق کو چھوڑ دیا کرتا تھا، معاف کر دیا کرتا تھا، تو ہم کیسے اسے معاف نہیں کریں گے؟ ہم نے اس کو معاف کیا. وہ کہ جس کی زندگی میں ایک نیکی بھی نہیں ہے، اتنی عظیم بات ہے کسی مسلمان کی مدد کرنا. تو یہ ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کے ذکر میں بارہا بیان کیا کہ مال خرچ کرنا، اس کے دو بڑے اہم فائدے ہیں. اس کا ملت اسلامیہ سے گہرا ربط اور تعلق ہے. بڑا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان معاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو مسلمانوں کے مال کو صحیح طریقے سے یوں استعمال کریں کہ مسلمان معاشرے میں جو نادار مفلس ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور لوگ کسی کے سامنے دست سوال نہ دراز کریں. وہ ہیں وأطعم القانع والمعتر، جو ضرورت کے باوجود نہیں مانگتے ان کی پہلے مدد کرو، اور جو مانگتے ہیں ان کو بعد میں دو. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، اسی طرح ہم نے تمہارے لیے ان کو مسخر کر دیا. یہ جو بڑے بڑے جانور ہیں ان کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا، ورنہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ چھوٹے سے کسی جانور کو اپنے استعمال میں لا سکیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس نے بڑے بڑے جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، جہاں جس طریقے پہ ہم چاہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. اور ہمیں چاہیے اس کے بدلے ہم سے اور کچھ نہیں مانگا گیا سوائے اس کے کہ تشکرون، اس کا شکر ادا کرو. شکر زبان سے بھی ادا ہو، عمل سے بھی. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، یہ قربانی جو تم کرتے ہو ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالی کے ہاں. لحومها ان کے گوشت، ولا دماؤها اور نہ ان کا خون، ولكن لیکن يناله التقوى منكم، پہنچتا ہے اس کو تمہارا تقوی. اس قربانی کے ذریعے تم جو تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو اور تمہاری جو نیت اور ارادہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. اس طریقے پر صحیح مسلم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى اعمالکم، ایک روایت میں ہے الى قلوبکم، اللہ تعالی تمہارے جسموں کو، تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالی تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. تو یہ جو قربانی ہے اس کے ذریعے تم اللہ تعالی کا قرب، دل کا تزکیہ، دل کا تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو، اسی کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے تقوی کتنا ہے اور کہاں ہے. کذالک اسی طرح سخرہا اس نے مسخر کیا ان کو، لکم تمہارے لیے، لتکبر اللہ تاکہ تم اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، علامہ اس پر، ہداکم جو اس نے تم کو ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو جو ہدایت ملی ہے اس پر اس کا شکر ادا کرو اور اس کے نام کو بلند کرو. وبشر المحسنین اور خوب نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. تو یہاں پر قربانی کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا کہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہو. آج جانور ذبح کرنے والے کل کو خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کے لیے قربانی کے طور پہ پیش کر سکے. یہ اصل میں سبق ہے قربانی کے ذریعے کہ آج تم سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ تم جانور اس کے لیے ذبح کرو، کل کو تم سے یہ مطالبہ ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو پیش کرو، تم قربانی دے سکو گے. یہ تربیت ہو رہی ہے قربانی کے ذریعے انسان کی. یہ کوئی محض ایک سالانہ رسم نہیں ہے کہ 10-12 بکرے اور گائے ذبح کر کے اس کو فریزر کر لیا جائے اور خوب گوشت کھایا جائے، یہ محض رسم نہیں ہے. یہ ایک اہم عبادت ہے جس کا مقصد انسان کو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے پر تیار کرنا ہے. یہ ہے اصل سبق اور اصل مقصد قربانی کا. اس کو دہرانا اور یاد دہانی کی اس کی ضرورت ہے. لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ قربانی کی اہمیت کیا ہے. احسان خوب عمدگی کے ساتھ نیکی کرنا اور اصل مطلوب سے زیادہ اچھی کارکردگی دکھانا, یہ بھی مطلوب ہے کہ دل کی رضامندی سے انسان اپنی اس قربانی کو اللہ کے سامنے پیش کرے. تو یہاں تک قربانی کے مسائل کو بیان کیا گیا جس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے پہ بہرحال ذوالحج کے مہینے سے, ان ایام سے, حج سے اور مناسک کے حج سے اور حرمین سے اور کعبہ اور اس کے گرد و نواح سے تھا. چونکہ یہی وہ جگہ ہیں جہاں اسلام ابتدا میں آیا, یہیں سے پھیلا, اور یہی وہ جگہ ہے جہاں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے, یہیں پر قرآن نازل ہوا, اور سب سے زیادہ مخالفت آغاز میں یہیں سے کی گئی. اس لیے فرمایا کہ اب آیت نمبر 41 تک, آیت نمبر 38 سے 41 تک کی چار آیات میں جہاد کے مسئلے کو اور بعض اہم دوسرے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے پہ اللہ تعالی ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد اور ہلاک اور رسوا کرتا ہے. ایمان والوں کی تسلی کے لیے ان آیات کو نازل کیا گیا کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, بے شک اللہ تعالی دفع کر دے گا, ہٹا دے گا دشمنوں کو, عن الذین آمنوا ایمان والوں سے. ان اللہ لا يحب كل خوان كفور, اللہ تعالی کو کوئی بھی دھوکے باز اور ناشکرا شخص پسند نہیں ہے. ایمان والوں کو تسلی کے انداز میں مطمئن کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کسی سے خوف زدہ ہونے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہری اعتبار سے اپنی دفاعی قوت کو مضبوط بناؤ, لیکن اللہ تعالی خود تمہارے دفاع میں شریک ہے, وہ تمہارا دفاع کرے گا اور تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا. اگر تم اس کے احکامات پر چلتے رہے تو وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. خوان اور کفور, یہ ظاہری اعتبار سے قریش اور مشرکین قریش اور مشرکین مکہ کے لیے ہیں کہ یہ لوگ خائن بھی تھے اور ناشکرے بھی تھے, لیکن عام طور پہ دین کی ہر مخالفت کرنے والے اور اللہ والوں کی مخالفت کرنے والے ہر اس مجرم کے لیے اس میں شدید وعید ہے جو خیانت کرتا ہے. اور خیانت یہ ہے کہ اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے سے پھر جانا. اور بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں خیانت اور ناشکری پیدا ہو جائے, اللہ تعالیٰ ایسی قوم کی مدد کرنے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے. ایسی قوم کی اللہ مدد نہیں کیا کرتا, اور ایسی قوم کو اللہ دشمن سے بچایا بھی نہیں کرتا جس قوم میں خیانت اور ناشکری کے بڑے دو گناہ پیدا ہو جائے. سب سے بڑی اور اہم امانت اللہ کی امانت ہے, دین کی امانت, دین کا پھیلانا, برائیوں سے روکنا اور نیکیوں کی تلقین کرنا. دین نصیحت ہے, یہ سب سے بڑی امانت ہے. اس کے بعد پھر کئی اور امانتیں ہیں, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ہر حال میں شکر گزار بندہ بننا, اس کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا اور اس کی عبادت کرنا, اس کے احکامات پہ عمل کرنا. تو یہ جو خیانتیں عام ہیں, اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب قوم پہ مسلط ہو گیا ہے. خیانت اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہر چھوٹا بڑا شخص کسی نہ کسی قسم کی خیانت, بلکہ خیانتوں میں مبتلا ہے. اور خیانت, چوری اور ڈاکے اور ان چیزوں کو تو کئی جدید قسم کے نام دے کر ان کی حقیقت کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طریقے سے سود کو منافع کا نام دے کے قدیم زمانے میں ان لوگوں نے کوشش کی تھی کہ لوگ اس کی حقیقت کو بھول جائیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اسی طریقے سے خیانت اور چوری کے لیے جدید قسم کے الفاظ اور اصطلاحات استعمال کرتے ہیں, لیکن خیانت بہرحال خیانت ہے. یہاں پر خوان اور کفور یہ اگرچہ مبالغے کا صیغہ ہے، اللہ تعالی کو شدید نفرت ہے، اللہ تعالی ان پہ عذاب نازل کرتا ہے، ایسی قوم مدد نہیں کرتا جن کے ہاں کثرت سے یہ گناہ ہونے لگے، کثرت سے یہ گناہ ہونے لگے، خیانت اور ناشکری جو کہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، جب یہ چیز عام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اور یہ تو کثرت کا معاملہ ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ اللہ تعالی کا عذاب، یہ تو کثرت سے جب یہ گناہ ہونے لگے اس صورت میں آتا ہے. کبھی کبھار اگر یہ کام ہو جائے تو پھر غالباً اتنا بڑا جرم نہیں ہوگا، نہیں ایسا بھی نہیں ہے. اللہ تعالی نے قرآن میں اس مسئلے کو بھی صاف کر دیا، ان اللہ لا يحب الخائنین، انفال آیت نمبر 58 میں فرمایا اللہ تعالی کو خیانت کرنے والوں سے نفرت ہے. اور جن سے اللہ کو نفرت ہو، جن سے اللہ کو نفرت ہو کہاں جائیں گے؟ ان اللہ لا يحب الكافرین، آیت نمبر 32 آل عمران میں، ناشکر ناشکرے اور ناشکری کرنے والوں سے بھی اللہ کو نفرت. تو یہ دو بڑے گناہ ہیں، ان کی جب کثرت ہوگی اللہ کا عذاب نازل ہوگا. اور اگر کبھی کبھار یہ گناہ کر لیے جائیں تو اس قسم کے لوگ، ان سے اللہ تعالی نفرت کرتا ہے. اب اللہ کی نفرت بھی اللہ کا عذاب ہے، اس لیے ان سے دور رہا جائے، لوگوں کو شدید وعید سے ڈرایا جائے، خیانت اور ناشکری. اب وہ آیت جو گزشتہ آیت نمبر 38 میں جو چیز بیان کی گئی کہ اللہ تعالی ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے دشمنوں کو دفع کرتا ہے، ہٹا دیتا ہے، تو اس کے بعد اب یہ ارشاد فرمائے ہجرت مدینہ سے قبل مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں جہاد اور قتال کیا بلکہ اپنے دفاع کی اجازت بھی نہیں تھی. لیکن جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کے بعد اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اب ہجرت کے بعد یہ اجازت مل گئی کہ اذن، اذن سے ہے، اجازت مل گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت مل گئی ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں، یعنی لڑنے کی اجازت مل گئی جن سے کافر لڑتے ہیں، بانہم ظلموا اس لیے کہ ان کو ظلم ہوا ہے. تو ظلم کیا ہوا ان پر؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، اتنا بڑا ظلم ہے، بغیر کسی وجہ کے ناحق ان کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا جائے، وطن سے بے وطن کر دیا جائے. الا ان یقولوا ربنا اللہ، جرم ایک ہی تھا، ان یقولوا ربنا اللہ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحکیم، ایک ہی تو جرم تھا ان کا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. تو وہ لوگ اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس ایک جملے کی وجہ سے ان کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا. اور چونکہ ان پہ ظلم ہوا اللہ نے ان کو اجازت دی تھی. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، اللہ تعالی اگر لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ ہٹایا کرتا، ایک کو دوسرے پہ غالب نہ کرتا، تو جتنی عبادت گاہیں ہیں سب کی سب گرا دی جاتی، ہدمت گرا دی جاتی. صوامع یہ خانقاہیں نصرانیوں کی، وبیع اور یہ گرجے چرچ، اور اسی طریقے پہ وصلوات یہ کنیسے یہود کے، ومساجد مساجد مسلمانوں کی، سب کی سب گرا دی جاتی. یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا، جہاں اللہ تعالی کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے، یعنی مسجد میں، اور وہ عبادت گاہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے شرک کے بغیر، خواہ وہ غیر مسلموں ہی کی کیوں نہ ہو. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور اللہ تعالی ان کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالی قوت والا اور زبردست ہے۔ تو پہلی چیز اس آیت میں یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس مظلومیت کو بیان کیا جا رہا ہے جو قرن اول کے صحابہ کے ساتھ پیش آئی کہ گھروں سے بے گھر اور وطن سے بے وطن کر دیا گیا۔ آج بھی بہت سارے ملکوں اور زمین کے کتنے حصے ایسے ہیں جہاں حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے وطن سے نکال دیا گیا، ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا، اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کا جرم کیا ہے؟ اِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اسی وجہ سے دشمنوں نے جا کے تھانے میں رپٹ لکھائی ہے۔ تو ایک ہی جرم ہے کہ اللہ کا نام لینا، توحید کو بیان کرنا۔ اس کے علاوہ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی ظلم اور تشدد کو پسند نہیں کیا۔ تمام بڑی بڑی جنگیں یہود و نصارہ کے ملکوں اور لادین عقیدہ رکھنے والوں نے لڑی ہیں۔ انسانیت کی تباہی کے تمام ہتھیار اور اوزار انہوں نے تیار کیے، آج بھی وہ تیار کر رہے ہیں۔ مسلمان شروع سے آج تک اس خطۂ ارض کا سب سے زیادہ امن پسند اور سلامتی پسند انسان رہا ہے۔ یہ تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے، آئندہ بھی اس بات کی گواہی دے گی، اور خود ہمارا دین، اس کا نام ہی اسلام ہے، سلامتی سے ہمیں اس نے مسلمان کہا، ہم بھی سلامتی سے ہیں، اور ہمارے آپس میں تعارف کا ذریعہ بھی سلامتی ہے۔ تو مسلمان کبھی بھی جرم کو، تشدد کو، بدمنی کو، فساد کو، کتنے کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ نے اسے منع کیا ہے۔ صرف جرم مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں چھوڑتے، نہیں چھوڑ سکتے، قرآن سے بغاوت نہیں کر سکتے، رسول سے بغاوت نہیں کر سکتے، توحید و سنت کا نام اللہ کی کبریائی کو بلند کرتے ہیں۔ یہی وہ جرم ہے جو غیروں کی نظر میں سب سے بڑا جرم ہے، ورنہ مسلمانوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ اور یہ آج کی تاریخ نہیں، ہزارہا برس قبل بھی یہی ہوا تھا، جب خندقیں کھود کھود کے اسلام اور اللہ کا نام لینے والوں کو ان میں جلا دیا گیا تھا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ موسیٰ کی قوم نے بھی یہی کہا کہ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانًا أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو یہی ہوا تھا، ایک شخص نے جس نے ایمان چھپایا ہوا تھا، چپ نہ رہ سکا ظلم کو دیکھ کر، اور اس نے آ کے لوگوں سے کہا کہ تم اس کو ظلم کرتے ہو، اس کا جرم کیا ہے؟ صرف یہی تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا ماننے والا ہوں۔ اور صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی حجر الکعبہ اذ اقبل عقبۃ بن ابی معیط فوضع ثوبه فی عنقی فخنقه خنقا شدیدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله۔ یہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی ہوا کہ عقبہ بن ابی معیط ایک ملعون، وہ آیا اور اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، کعبہ کے سائے میں، اس نے آ کر اپنی چادر آپ کی گردن میں پھنسائی اور زور سے کھینچا حتیٰ کہ آپ کی زبان مبارک باہر نکل آئی۔ تکلیف اور شدت کی وجہ سے اچانک ابو بکر آئے، اس کو دفع کیا، ہٹایا، اور لوگوں سے، دشمنوں سے یہ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس سے کیوں دشمنی کرتے ہو، اس کا کیا جرم ہے؟ صرف یہی تو کہتا ہے ان یقول ربی اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسلمانوں کے یہی جرم ہے جو غرب اس کو معاف کرنے کا تیار نہیں ہے۔ یورپ کا متعصب یہودی اور نصرانی اور لادین لوگ اس جرم کو معاف کرنے کا تیار نہیں ہے کہ یہ اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں، اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو لوگوں میں پھیلا دیا اور اس چیز کو بیان کر دیا، اور یہ فطرت ہے کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، ایک کو دوسرے پہ اللہ تعالیٰ غالب کرتا رہتا ہے، کبھی ایمان والے غالب ہوتے ہیں اور کبھی دوسرے لوگ غالب ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں میں بھی اچھے انسان موجود ہوتے ہیں،
جن سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے, اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کبھی کبھی ایک فاجر شخص سے بھی, غیر مسلم سے بھی اللہ تعالی اپنے دین کی خدمت لے لیتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا کہ لوگ ایک دوسرے پہ غالب آ کر اس زمین سے, یعنی وہ انسان کے جو فتنے اور فساد کو پسند نہیں کرتے, مسلم ہو یا غیر مسلم, اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کی عبادت گاہیں اس زمین پہ صحیح سلامت نہ بچتی. اور ہماری جو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان میں بادشاہوں کے دور میں کبھی کسی بھی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچا, بلکہ عبادت گاہوں کی تعمیر میں حصہ لیا گیا, ان کی حفاظت کی گئی. متعصب لوگ اگر مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور مساجد کی بے حرمتی کرتے ہیں, وہ اپنی تاریخ کو کیوں بھول گئے؟ یہ نہ صرف اس خطۂ ارض بلکہ اس پوری زمین پر انسانی تاریخ اس بات کی ایک مثال بھی نہیں پیش کر سکتی کہ کسی مقام پر کسی مسلمان نے غیر مسلم کی کسی عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا ہو. تو پھر کیوں تم ہماری مساجد کے در پہ ہو؟ یہ مساجد عبادت گاہیں ہیں, ان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, یہاں انسانیت سکھائی جاتی ہے, ان مسجدوں سے امن اور سلامتی کے پیغام انسانیت کے لیے نشر ہوتے ہیں. ان مساجد کا وجود تو تمہاری سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے. اگر یہ مساجد ختم ہو جائے تو زمین کے اوپر سے انسانیت ختم ہو جائے گی, خون اور فساد عام ہو جائے گا. تو مساجد کی بے حرمتی یہ نہایت ہی ناپسندیدہ عمل ہے. جو قوم اللہ کے گھروں کی بے حرمتی کرتی ہے, اللہ ایسی قوم کو کبھی معاف نہیں کرتا. اچھی طرح سن لو, اللہ تعالیٰ نے یہ صاف صاف کہہ دیا, لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. یہ بقرہ آیت 114 میں صاف صاف حکم ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو, کسی بھی ایسے فرد اور پارٹی اور جماعت اور حکومت اور لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جنہوں نے اس کی مساجد کی بے حرمتی کی ہوگی. دنیا کی سزا بھی ملے گی, آخرت کا عذاب بھی ملے گا. تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عبادت گاہیں ہیں ان کی تعظیم ہونی چاہیے, اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے یہ سکھایا ہے. یہ حالت امن میں تو وہ کبھی بھی فساد نہیں برپا کرتے, حالت جنگ میں بھی مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کو, بوڑھوں کو, بیماروں کو, بچوں کو, تجارت کے مواقع اور مراکز کو اور عبادت گاہوں کو نہیں چھیڑیں گے. یہ ہماری جنگ کا بھی اصول ہے. دہشت گردی اور فساد اور فتنہ, یہ مسلمانوں نے کبھی بھی نہ اس کو پسند کیا اور نہ کسی مسلمان نے کسی جگہ فساد پھیلایا. جھوٹا پروپیگنڈا کر کے تم حقیقت کو کبھی جھٹلا نہیں سکتے. سب جانتے ہیں کہ اس زمین پر رہنے والے تمام مذاہب میں سب سے زیادہ پرامن مذہب اور دین وہ اسلام ہے, اور اس زمین پر, اس زمین کی آبادی کے لیے, اس زمین پر رہنے والوں کی ترقی کے لیے ہزارہا برس گزر گئے. 1400 سال کی تاریخ انسانی گواہ ہے کہ ہر خطۂ ارض میں جتنی ترقی ہوئی ہے اس میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ حصہ ہے, کوئی بھی ملک ہو. تو مسلمان اس زمین کی آبادی کا مرکز اور سبب ہے, اور مسلمانوں کی وجہ سے زمین کا امن قائم ہے. مسلمانوں کی وجہ سے زمین کا امن قائم ہے. مسلمانوں کو جہاد کی اجازت جو ملی ہے, یہ جہاد کی اجازت فتنہ اور فساد اور خون ریزی نہیں ہے. جہاد کا معنی اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنا ہے, وہی اللہ جس کو تم بھی مانتے ہو, اسی کی کبریائی ہم بیان کرتے ہیں. اس پہ جھگڑا کرنے کی, قتال کی ضرورت ہی نہیں ہے. آؤ ہم سے باتیں کرو اور اس مسئلے کو سمجھو کہ تمہاری ہماری بقا, وہ پوری انسانیت کی بقا اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو ماننے اور بلند کرنے میں ہے. اسی میں ہمارا اور تمہاری اور ہماری آئندہ نسلوں کی بقا ہے, اور اسی میں اس زمین کا امن اسی میں مضمر اور پوشیدہ ہے. اور وہ یہ تمہیں مسلمان بتائیں گے کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ زمین پر امن کیسے قائم ہو سکتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.